بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بیان نہ کروں دجال کے متعلق کوئی بات، ایسی بات جو کسی نبی نے اپنی قوم اور امت کو نہیں بتلائی، اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور دجال اس حال میں ظاہر ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے مثل ہوگا. مثل کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ عین جنت اور عین جہنم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس پر دجال کا کوئی تصرف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم، اس پر دجال کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. مثل اس کے مشابہ کوئی چیز ہوگی جو دجال لوگوں کو دکھلائے گا. اب یہ مثل سے کیا مراد؟ تو بعض حضرات شراح تو یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد ہے راحت کا سامان، یعنی دنیا کے اندر جو راحت کا، عیش و عشرت کا جو سامان ہوتا ہے وہ سامان مراد ہے، اور جہنم سے مراد ہے رنج، کلفت اور تکلیف کا سامان، یعنی جس سامان سے انسان کو رنج ہو، کلفت ہو، تکلیف ہو، ایسا سامان. تو گویا کہ روایت کے اندر ایک مثال دی گئی اور جنت اور جہنم کے ذریعے سے یہ مراد لیا گیا. بعض حضرات نے اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا ہے کہ حقیقت میں جنت جیسی کوئی چیز اس کے پاس ہوگی. جیسے کوئی آدمی عالی شان باغیچہ بناوے، عالی شان محل بناوے اور کہوے کہ میرا آگے محل جنت جیسا ہے، جنت کے مثل ہے. جیسے کہ لال قلعے کے اندر جہاں دیوان خاص ہے وہاں لکھا ہوا ہے، مغلوں نے لکھا تھا، فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. یعنی اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. آج بھی وہ فارسی میں لکھا ہوا موجود ہے لال قلعے میں، دیوان خاص میں. تو گویا کہ جنت سے مراد لیا جائے گا جنت جیسی کوئی چیز لے کر کے دجال دنیا میں آئے گا، اور جہنم سے مراد ہے جہنم جیسی کوئی چیز لے کر کے آئے گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ جنت سے مراد لیا جائے گا دجال کی مہربانیاں، عنایتیں، لطف، نوازشات، عنایات، یہ مراد لیا گیا ہے. اور نار سے مراد لیا گیا ہے دجال کی طرف سے ایذا رسانیاں، تکلیفیں، مشقت میں ڈالنا. تو اس میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ اپنے ساتھ جو ہے جنت اور جہنم کے مثل لائے گا. پھر جس چیز کو وہ کہے گا کہ وہ جنت ہے وہ حقیقت کے اندر آگ ہو جائے گی. جس کو وہ جنت بتلائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی. کیا مطلب؟ لوگوں کو وہ دعوت دے گا کہ بھائی میری بات مانو تو میری جنت میں میں تم کو داخل کروں گا. اب جن لوگوں نے دجال کی دعوت قبول کر لی اور دجال کی جنت کے اندر داخلہ قبول کر لیا تو حقیقت کے اندر وہ عذاب الہی میں داخل ہوگا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دجال کی اطاعت انسان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے گی. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ دجال جو ظاہر کے اندر جنت دکھا رہا ہوگا اس کے اندر اوپر اوپر سے جنت نما ہوگی وہ، لیکن باطن کے اندر وہاں آگ اور تکلیف کی چیزیں ہوگی. اسی لیے جو بھی اس کی جنت میں جانے کو قبول کر لے گا اور جنت میں گیا تو اندر آیا تو پتہ چلا کہ ارے ارے یہ تو دھوکہ ہو گیا، اندر تو ساری آگ ہی آگ ہے، اوپر سے ہی یہ تو جو ہے جنت معلوم ہو رہی ہے, یہ بھی مطلب اس کا لیا گیا ہے. اور گویا دجال کی اطاعت کرنا ایسا ہے گویا کہ جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے. وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ڈراتا ہوں جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ مشہور انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں, یا سب سے پہلے اولو العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, وہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہوا. مفسرین یہی حکمت بیان کرتے ہیں کہ اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے, ورنہ نوح علیہ السلام سے پہلے ادریس علیہ السلام, شیش علیہ السلام, آدم علیہ السلام, کتنے انبیاء ہیں لیکن ان کا تذکرہ تو نہیں ہوا. تو کا مشہور یا اولو العزم نبی ہونے کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہوا ہے. گویا کہ اللہ تعالی دجال کو بڑی عجیب دنیاوی طاقتیں عطا کریں گے, یہ ٹیکنالوجی عجیب و غریب دجال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوگی لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے واسطے, اور وہ داعی شر ہوگا, ہمیشہ اس کی دعوت شر کی ہوگی. چلو
ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب متفق عليه. وزاد مسلم وإن الدجال ممسوه العين عليها غفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا جب ظہور ہوگا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. وہی مطلب جو پیچھے لیا گیا جنت اور جہنم والا, وہی مطلب یہاں پر مان و نارن کا بھی لیا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً, سو جو چیز لوگ اس کو پانی دیکھیں گے وہ حقیقت میں آگ ہوگی جو جلا دے گی, یعنی ظاہر میں جو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی. اب یہ ظاہری پانی سے کیا مراد؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ اسباب راحت اور عیش مراد ہے, عیش و عشرت اور راحت کے وہ اسباب مراد ہیں جس کا پانی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے, جیسے کہ واٹر پارک, اسی طریقے سے باتھ ٹب, اس طریقے کی چیزیں کہ وہ راحت اور عیش و عشرت کے اسباب جس کا قریبی تعلق پانی سے ہوا کرتا ہے. پانی سے بنے ہوئے مختلف قسم کے شربت, یہ بھی اس میں شامل ہو گئے, تو وہ ہے مراد اس سے. اور آگ ہوگا جو اس کو جلا ڈالے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کیسے آگ بن کر کے انسان کو جلا ڈالے؟ پانی تو آگ بجھانے کا کام کرتا ہے, لیکن یہ پانی کیسے جو ہے آگ بنا کر کے لوگوں کو جلا ڈالے؟ تو اس کی ایک توجہ شرع نے یہ کی ہے کہ دجال حقیقت کے خلاف لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا, آگ کو پانی کے نام سے دکھائے گا. جو آگ ہوگی اس کو اس طرح دکھائے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ پانی ہے, تو حقیقت کے خلاف وہ لوگوں کو دکھلائے گا, ورنہ حقیقت میں وہ شروع ہی سے آگ ہے, لیکن ایسی شعبدہ بازیاں وہ کرتا ہوگا کہ لوگوں کو حقیقت کے خلاف وہ آگ نظر آتی ہوگی. نمبر دو, بعض شرع یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور استدراج کے دجال کو ایسی طاقت عطا کریں گے کہ وہ پانی کی حقیقت بدل کے آگ بنا دے گا. ایسی اللہ تعالیٰ اس کو کیمیاوی طاقت عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی کو تبدیل کر کے آگ بنا ڈالے. تو اس طرح وہ تماشے کرے گا, اب لوگ جو ہے وہ پانی کو قبول کریں گے تو وہ ان کو جلا ڈالے گا. دیکھو ایک قسم کا برف آتا ہے, وہ ہے برف, لیکن اس برف کو تم ہاتھ لگاؤ نہ تم جل جاؤ گے. یہ آئس کریم کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو دور دراز سے آئس کریم بیچتی ہے, تو اس کے لیے وہ برف استعمال ہوتا ہے. پھر بعض دواؤں کے پیکنگ کے اندر بھی وہ برف استعمال ہوتا ہے. وہ برف پگھلتا نہیں, یہاں رکھے رکھو کافی دیر تک وہ پگھلے گا نہیں, اور بڑا عجیب ہوتا ہے, ذرا بھی آپ کا ہاتھ لگ گیا تو یہ جل جائے گا. کسی پیکنگ مچھلی کا پیکنگ ہوتا ہے فورن وغیرہ بھیجنے کے لیے, تو اس کو ایک خاص انداز سے پیک کرتے ہیں کہ وہ مچھلی کے بدن کو نہ لگے لیکن ٹھنڈک برقرار رہے. تو اس طرح کا دنیا میں اب نمودار ہونا شروع ہو چکا ہے. وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا, اور جس چیز کو لوگ آگ دیکھیں گے, یعنی ظاہر کے اندر جو آگ نظر آئے, تکلیف میں ڈالنے والی چیز نظر آئے, وہ میٹھا شیرین پانی ہوگا. اب ظاہر میں آگ اور اندر جاوے تو میٹھا شیرین پانی ہوگا. وہ کیسی عجیب چیز, اس کا کیا مطلب کہ ظاہر میں آگ اور اندر سے میٹھا شیرین پانی. نمبر ایک حقیقت مراد ہے کہ اوپر سے بھڑکتی آگ دکھے گی اور اندر جاؤ تو میٹھا شیرین پانی آپ کو ملے گا. اور یہ دجال کو اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں دی گئی ہوگی. نمبر دو, ماہیت اور حقیقت بدل گی کہ ظاہر کے اندر آگ ہے لیکن حقیقت بدل کر کے وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہو جائے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ماہیت بدل گئی کہ اوپر آگ تھی اور اندر گئے تو وہ تو گلزار تھا, ماہیت اور حقیقت بدل گئی. تو دجال کے لیے بھی حقیقت بدلے گی کہ اوپر سے آگ لیکن اندر میٹھا شیرین پانی. نمبر تین, مآل مراد ہے, مآل یعنی انجام, کہ شروع کے اعتبار سے آگ اور انجام کے اعتبار سے میٹھا ٹھنڈا پانی. یہ تینوں تشریح جو ہے یہاں پر مراد لی گئی ہے. تو کہا ہے کہ جس کو لوگ آگ دیکھیں گے وہ میٹھا ٹھنڈا شیرین پانی ہوگا. پھر جو آدمی تم میں سے یہ چیز دیکھے, یعنی دجال کے ایسے تماشے دیکھے, تو وہ اس چیز میں گر جاوے جس جو آگ نظر آتی ہے. حضور نے اپنی امت کو مفید مشورہ بھی دے دیا کہ دجال کے تماشے تم دیکھو تو باغ کو قبول مت کرنا, آگ کو قبول کرنا, اس لیے کہ وہ آگ انجام کے اعتبار سے میٹھا اور شیرین پانی ہوگا, تم اسی کو قبول کر لینا, اس لیے کہ وہ آگ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہو جائے گا. اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو ایسی سب چیزیں کیوں دیں گے. جنت جو اندر سے جہنم, جہنم جو اندر سے جنت, پانی جو آگ, آگ جو پانی, ایسی ایسی چیزیں اللہ اس کو کیوں دیں گے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو پہلا جواب اس کا ہے حاکمانہ, اور دوسرا جواب ہے حکیمانہ, کہ اللہ اپنی مخلوق کو جو دے وے تم کون ہوئے پوچھنے والے. یہ ہوا حاکمانہ جواب کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو چاہے دے وے, تمہیں کیا اشکال. حکیمانہ جواب کیا کہ جس طرح شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں عطا فرمائی, گانا بجانا, عورتیں, شراب وغیرہ, اس طرح دجال بھی گمراہ کرنے والا ہے تو اس کو بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی جالیں اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ ایمان والوں کے ایمان کا آخری دور میں امتحان ہوگا. چلو ہاں, آگے فرماتے ہیں کہ یہی روایت جب مسلم شریف میں ہے تو اس میں کیا فرمایا کہ دجال کی آنکھ سپاٹ ہوگی, ممسوح مٹی ہوئی, یعنی سپاٹ, جیسے آپ کو صبح بتلایا تھا کہ ایک طرف بالکل سپاٹ ہوگی, آنکھ کا گھڑا ہی نہیں ہوگا, کھڈا ہی نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر ایک موٹی گوشت کی بوٹی ہوگی. زفرتن غلیظتن, اس کے معنی آتے ہیں گوشت یا کھال کا بڑا ٹکڑا ہوگا, موٹا, غلیظہ موٹا. اور زفرتن کے دونوں معنی کر سکتے ہیں, گوشت یا کھال, یعنی کہ اس آنکھ کے اوپر گوشت یا کھال کا موٹا ٹکڑا لگا ہوا ہوگا. دیکھو کبھی آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آنکھ کے اندر سیری ہوتی ہے ان کو, تو وہ مرض کی وجہ سے آنکھ کے اندر بڑی پھنسی ہوتی ہے, اور وہ بڑی پھنسی بڑی عجیب بدی نمودار ہوتی ہے. تو اس طریقے سے دجال کی آنکھ کے اندر ایک موٹی بوٹی کا ٹکڑا یا کھال کا ٹکڑا نکلا ہوا ہوگا, جس کی وجہ سے وہ آنکھ جو ہے ڈھکی چھپی رہے گی اور نہایت بھدا اور بد شکل ملے گا. اور اس کی دونوں آنکھ کے درمیان میں کافر ہوگا لکھا ہوا, اور ہر ایمان والا اس کو پڑھ لے گا, چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی کہ جاہل مومن جس نے مکتب کے اندر تختی بھی نہیں پڑھی وہ بھی اس کافارہ کو پڑھ لے گا کہ یہ ہے وہی کافر. چلو.
وروي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعمر العين اليسرى جفاف الشعر معه جنة ونار فنار جنة وجنة نار رواه مسلم رحمه الله.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ میں کانا ہوگا. صبح پوری تدبیق آپ کو بتلا دی ہے, تو دونوں آنکھ اس کی خراب ہے. جفال الشعری, زیادہ بال والا ہوگا, بڑے بڑے بال ہوں گے دجال کے. اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاقات کی تھی تو کارگزاری حدیث میں پورے پوری ہے, تو دجال کا جو خادم تھا اس کی پہلے حضرت تمیم سے ملاقات ہوئی, تو اس کے بدن پر تو اتنے بال اتنے بال اتنے بال اتنے بال کہ آگے والا حصہ کون سا پیچھے والا حصہ کون سا وہی تمیم داری نہیں پہچان سکے کہ اس کا آگے کون سا ہے پیچھے کون سا ہے. اس قدر بال, جسا سا اس کا نام تھا, خادم تھا. اس میں پوری روایت لکھ دی ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں, مسلم شریف کی وہ روایت ہے. تو دجال کے بھی بہت بال ہوں گے سر میں بدن پر, یہ سب بال بھی بڑے بڑے اس کے ہوں گے. اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور جہنم ہوگی. سو جو اس کی آگ ہے وہ جنت ہے, اور جو اس کی جنت ہے وہ حقیقت کے اندر آگ ہے. ایک توجہ نہیں, دیکھو دجال کی آنکھ کی تمام روایتوں کی تطبیق بتلائی تھی, کن بعض شرا نے ایک عجیب تطبیق لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دجال کی ایک شخصیت کو لوگ الگ الگ دیکھیں گے, لوگ الگ الگ دیکھیں گے, ایک ہی شخصیت کو لوگ الگ الگ دیکھیں گے. یعنی بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ دائنی آنکھ کانی ہے, بعض لوگوں کو ایسا دکھے گا کہ بائیں آنکھ کانی ہے. یعنی وہ ایسا شعبدہ باز, ایسا مکار, ایسا فریبی, ایسی نظر بندی کرنے والا ہوگا کہ اپنی ذات بھی لوگوں کو عجیب عجیب انداز میں دکھلائے گا, کہ کبھی اپنی ذات ایسی دکھلائے گا کہ ادھر کی آنکھ خراب, کبھی دکھلائے گا ادھر کی آنکھ خراب. یعنی باہو روپیہ ہوگا وہ, کہ الگ الگ شکل اختیار کریں. اور دیکھنا ہو تو آپ کو اس کے نمونے بہت دیکھنے کو ملیں گے کہ جو بھی کبھی کیسی شکل میں کبھی کیسی شکل میں لوگوں کے سامنے جو ہے نمودار ہوتے ہیں. تو یہ اسی لیے کہ تاکہ اس کا جھوٹا, دھوکے والا, فریبی ہونا سب کے سامنے ظاہر ہو جاوے, اور وہ خود بھی یہ چاہتا ہوگا کہ میری اصل شکل صورت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے. اسی لیے کبھی یہ آنکھ کبھی وہ آنکھ, اس طرح کے وہ ڈھونگ کرتا رہے گا. تو گویا کہ وہ مختلف روپ اور شکل صورت خود فریب اور دھوکے سے اختیار کرتا ہوگا. چلو. یہ نواس تشدید کے ساتھ, اور ان کے ابا کا نام سین کا فتحہ اور کسرہ دونوں طرح منقول ہے, حضرت نواس ابن سمعان سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا, پھر ارشاد فرمایا. اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ کے سامنے دجال کا تذکرہ آوے تو صحابہ کی طبیعتوں کے اوپر بھی بڑا اثر ہو جائے, اور حضور کا انداز بیان ایسا ہوتا تھا کہ غائب چیز بھی حاضر ہے ایسا معلوم ہو گئے. تو بعض روایت میں کہ ایک مرتبہ حضور نے صبح کے اندر دجال کے بارے میں ہمارے سامنے بیان فرمایا, اور ایسا بیان فرمایا کہ ہم کو ایسا لگا کہ مسجد نبوی کے قریب کے اندر جو کھجور کے جھنڈ تھے درخت کا, وہیں دجال چھپا ہوا ہے, ہم کو ایسا لگا. جیسے کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی, ابھی میں آپ کو جنات کی باتیں بیان کروں تو آپ کو کیسا لگے, پیچھے ہی کھڑا ہے جنات, پیچھے ہی ہوگا جنات, کیسا ڈر لگنے لگتا ہے. اس انداز سے صحابہ کو ڈر لگنے لگا کہ دجال قریب میں کھجوریوں کی جھنڈ کے اندر کھڑا ہوا ہے. اب مجلس ختم ہوئی, شام کو صحابہ جب پھر آئے تو حضور نے اندازہ لگا لیا کہ سب برابر ڈرے اور گھبرائے ہوئے ہیں, تو ان کا ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے پھر حضور نے دوسرے انداز میں بات ارشاد فرمائی. دیکھو کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں تو میں ہی اس سے حجت بازی کر لوں گا. کائی کو گھبراتے ہو, اس کو ظاہر ہونے دیں, میری موجودگی میں آئے گا تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں, میں حجت بازی کر لوں گا, تم لوگ آرام سے رہنا. کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا صحابہ کرام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے واسطے. حجیج کہتے ہیں حجت بازی کے ذریعے سے سامنے والے پر غالب آ جانا, اس کو حجیج کہا جاتا ہے. گویا حضور نے فرمایا اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں, کسی کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. دو نکم, تم میں سے کسی کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں, میں خود مقابلہ کر لوں گا. اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو تو یقینی طور پر معلوم تھا کہ میری موجودگی کے اندر دجال آنے والا نہیں ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں ارشاد فرمائی کہ بالفرض اگر میرے سامنے آ گیا تو میں تمہاری طرف سے حجت بازی کر کے اس کو خاموش کر دوں گا. نمبر ایک, اس طرح کا انداز اختیار فرمایا صحابہ کرام کے ڈر کو ہلکا کرنے کے واسطے. دوسری بات, صحابہ کو ڈرانا مقصود تھا اور صحابہ کے بعد والی امت کو بھی ڈرانا مقصود تھا کہ دجال تو نبی کے زمانے میں بھی آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, ڈر ڈر کے رہو. ایسا نہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں آوے, صحابہ کے زمانے میں نہیں آوے, نبی اور صحابہ کے زمانے میں بھی آ سکتا ہے, تو بعد کے زمانے میں تو بدر جی اولا آ سکتا ہے. لہذا ڈر ڈر کے رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, دعا کا اہتمام کرو. اس کے لیے حضور نے اپنی امت کو اس انداز میں ارشاد فرمایا. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اس لیے ہے کہ دجال کے فتنے کے ظہور کو یقینی بتلانے کے لیے, کہ میری موجودگی میں آ جائے تو صحابہ کو یقین ہو جائے نا کہ واقعی دجال آنے والا ہے, اس لیے یقینی وقوع کو بتلانے کے واسطے. نمبر چار, قیامت تک کسی بھی وقت دجال ظاہر ہو سکتا ہے, اس بات کو بتلا کر زمانہ مبہم رکھا گیا. کہ میرے دور میں آوے, میرے بعد آوے, بعد کے بعد میں آوے, آخری زمانے میں آوے. وقت مبہم رکھنا مقصود تھا, اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار فرمائی. چلو اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر دجال نکلا تو وَإِن يَخْرُج, اور اگر یہ دجال نکلا وَلَسْتُ فِيكُمْ, اور میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے حجت بازی کر لے گا. حجیج نفسی ہی, اپنی ذات کی طرف سے دجال سے حجت بازی کر لے گا. کیا مطلب؟ مطلب اس کا ایک لیا جائے گا کہ خود کی ذمہ داری ہے کہ شرعی اور عقلی دلائل سے دجال سے مباحثہ کرے. انسان کی خود کی ذمہ داری کہ شرعی دلائل اور عقلی دلائل سے دجال سے مباحثہ کر لے وے. نمبر دو, حجیج نفسی کا مطلب ہے دجال کی تکذیب کر دے وے بذات خود کہ ہمارے حضور نے بتلایا تھا کہ تو جھوٹا ہے. نمبر تین, مقابلے کی سعی کرے اپنی ذات سے کہ دجال کے مقابلے کی اپنی ذات سے سعی کرے. یہ تینوں مطلب لیے گئے ہیں. آگے ارشاد فرمایا واللہ خلیفتی علی کل مسلم, اور اللہ تعالی ہر مسلمان کے لیے خلیفہ ہے. خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محافظ ہے. خلیفہ کا مطلب محافظ. اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ جو بھی کامل مسلمان ہوگا کسی بھی زمانے میں, چاہے دور نبوت میں, چاہے دور صحابہ میں, چاہے دور تابعین میں, چاہے قیامت سے پہلے کے دور میں, جو بھی کامل مسلم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد فرمائیں گے. یہ ہے اس کا خلاصہ. تو جتنے بھی کامل ایمان والے ہیں ان کو ہر دور میں اطمینان سے رہنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ایک نوجوان ہوگا قططن, ایک نوجوان ہوگا قططن. اب یہ دجال کے لیے یہاں پر یہ لفظ آیا قططن, یعنی گنگری آلو بال والا, وانکوڑیے بال والا, جو بال بالکل سیدھے نہ ہوئے, وہاں کے چوکے ہوئے. اردو میں گنگری آلو بال کہتے ہیں, گجراتی میں وانکوڑیے بال بولتے ہیں. تو دجال وانکوڑیے بال والا نوجوان ہوگا. اس سے ایک اہم مسئلہ بھی ظاہر ہو گیا. کیا؟ کہ دجال جوان ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا تو. یعنی عجیب اللہ کی قدرت. یہ کون سی ہجری شروع ہوئی؟ 42 شروع ہوئی, اور حضرت تمیم داری ایمان لانے سے پہلے اس کو مل چکے تھے, تب تو وہ پیدا ہو چکا تھا. تو کم از کم 1442 سال تو ہو گئے نا دجال کے, پھر بھی وہ جوان ہیں. اتنی عمر میں بھی وہ بڈھا نہیں ہوا بلکہ وہ جوان ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظہور کے وقت پر بھی وہ جوان ہوگا. اس سے ایک اہم مسئلے کی تردید ہو جاتی. آگے پورا باب آ رہا ہے ابن صیاد کے تذکرے کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابن صیاد تھا تو اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دجال ہے, تو اس کی تردید ہو گئی. چونکہ وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا, اس کی عمر جوانی سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا ابن صیاد. اس لیے ابن صیاد الگ ہے اور دجال الگ ہے, دونوں الگ الگ ہے. عینہ طافیتن, اور دیکھو باشورہ نے ایک عجیب توجیہ کی لفظ شاب کی, کہ وہ جوانی ہی کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کر دیا جائے گا, بڑھاپا نہیں آئے گا. یعنی سفید بال جو وقار اور اللہ کی یہاں مقبولیت کی نشانی ہے اس سے وہ محروم ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا کہ سفید بال والوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے, اور سفید بال ایک وقار کی علامت ہے. تو گویا کہ اللہ کی طرف سے وقار اور اکرام سے وہ محروم ہوگا, وہ جوان ہی رہے گا اور اس حال کے اندر وہ مر مرا جائے گا دجال. اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، اور میں گویا کہ اس کو تشبیہ دیتا ہوں عبد العزہ ابن قطن کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ عبد العزہ. دیکھو عزہ اہل مکہ کی ایک دیوی کا نام تھا، اور مشرکین لوگ اس کی طرف سے نسبت کر کے نام رکھتے تھے عبد العزہ، یہ نام مشرکوں کے اندر عام تھا. تو سنم تھا عرب کے اندر، یہ بت تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی اور اس درخت کا نام عزہ رکھا ہوا تھا، جیسے کہ یہاں ہمارے یہاں پیپل بڑ وغیرہ کے درخت کی پوجا ہوتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص کا نام تھا عبد العزہ ابن قطن. بعض کہتے ہیں کہ یہودی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ بنو خزاع میں سے زمانے جاہلیت کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے عبد العزہ ابن قطن. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی، حالانکہ حضور نے تو اس کو دیکھا نہیں عبد العزہ کو، وہ تو حضور سے بہت پہلے تھا. پھر حضور نے کیسے اس کے ساتھ تشبیہ دی دجال کو؟ تو نمبر ایک، خواب میں ضیاء دیکھا ہوگا اس کو حضور نے، یا کشف کے عالم میں حضور کو وہ دکھلایا گیا ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا کأنی، گویا کہ میں اس کو اگر تشبیہ دوں، اسی لیے کہ خواب اور کشف میں دیکھی ہوئی چیز بلا واسطہ دیکھی ہوئی چیز کے درجے میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے کأنی کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا، احتیاط ہے. اسی لیے ہمیں بھی یہ احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، خواب میں دیکھی ہوئی چیز، کشف میں دیکھی ہوئی چیز، اس کو بیان کرتے وقت یوں کہ بھائی مجھے مکہ جیسا خواب میں دکھا تھا، کیا تعبیر ہے اس کی؟ مجھے جو ہے مدینہ جیسا خواب میں دیکھا تھا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو خواب یا کشف میں دیکھی ہوئی چیز آدمی بعینی ہی دیکھنے کے درجے میں نہ ذکر کرے، بلکہ اس کو کأنی کے لفظ سے ذکر کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ہدایت دی اپنی امت کو. گویا کہ عبد العزہ ابن قطن نام کا آدمی جو زمانے جاہلیت میں تھا، یہ اس کے جیسا تھا. جیسے کہ آج کل آپ میں سے کسی نے بھی حاتم تائی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب تشبیہ دینی ہوتی کہ ارے آپ تو حاتم تائی ہو ماشاءاللہ، دو دن سے کھمن کھلا رہے ہو، آپ تو حاتم تائی ہو. آدمی سخاوت میں تشبیہ، حالانکہ کوئی پوچھے تم نے حاتم تائی دیکھا تو کیا نہیں دیکھا، لیکن تشبیہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. فمن ادرکہ منکم، سو جو تم میں سے دجال کو پا لے وے، تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کر لے وے. ایک حدیث میں شروع کی 3 آیت، دوسری حدیث میں شروع کی 10 آیت پڑھ لے وے، کذیبن تک وہاں تک تلاوت کر لے وے. اور ایک اور حدیث میں آخری 3 آیت ہے، چوتھی حدیث میں آخری 10 آیت ہے. مجموعہ ہو گیا شروع اور آخر کی 3 یا 10 آیت کی تلاوت کر لو تو دجال کا فتنہ کافور ہو جائے گا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت پر سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھ لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. بعض حضرات نے اس کی حکمت پر بھی کلام کیا ہے کہ بھائی سورہ کہف کی آیتوں کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کی وجہ سے دجال کا فتنہ کافر ہو جائے گا؟ تو کہا نمبر ایک، سورہ کہف کے شروع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کا مضمون ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تو خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور کمالات کی جو معرفت کرائی گئی، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کر لے گا تو دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر معرفت نبوت ہے، صداقت رسول ہے. انزل علی عبدہی، عبدہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جب نبی کی معرفت اور نبی کی سچائی پر ایمان ہو جائے گا تو آدمی نبی کی ہر بات مانتا ہوگا تو دجال کے فتنے میں پھنسے گا نہیں. اور تیسری چیز ہے کتاب یعنی قرآن مجید قیمہ، کہ قرآن مجید کے اوپر جس آدمی کا ایمان اور یقین ہوگا وہ دجال کے فتنے کے اندر پھنسے گا نہیں. اور بعض حضرات نے عجیب نقطہ بیان کیا کہ اصحاب کہف نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی حکومت کے شر سے نجات پالی، اس طریقے سے اصحاب کہف والی سورت کی تلاوت سے اپنے زمانے کے سب سے بڑے فتنے دجال سے حفاظت ہو جائے گی. یہ بھی حکمت بیان کی گئی ہے. چلو وما لبثه في الارض بس. آگے اسی روایت کے بارے میں اور سند میں یہ مضمون آیا روایت میں کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں ان کے سامنے پڑھ لو. فَإِنَّهَا، اس لیے کہ سورۃ کہف کی یہ آیتیں جیوارکم من فتنتہ، جیوار کے معنی آتے ہیں امن و امان، کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیتیں تمہارے لیے دجال کے فتنے سے امن و امان کا ذریعہ ہوگی. نمبر دو، بعض سند کے اندر جوازکم کا لفظ بھی آیا ہے، جوازکم من فتنتہ، اور جواز کہتے ہیں آج کے زمانے کے اندر پاسپورٹ ویزا. پرانے زمانے میں جواز کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے تیسرے ملک جانا چاہے تو حکومت کے پاس ایک تحریر لے لیتا تھا تاکہ مختلف علاقوں کو پار کرنا آسان ہو جائے. آج کی زبان میں وہی کام پاسپورٹ اور ویزا سے ہوتا ہے. تو جواز کا معنی کیا کہ وہ چیز تمہارے لیے دجال کے فتنے کو پار کرنے کا ذریعہ ہوگی، اور اس کی برکت سے تم دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. نمبر تین، بعض نسخوں کے اندر را کے ساتھ آیا ہے، تو اس صورت کے اندر جوار کا مطلب ہوتا ہے محافظ، کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت تمہارے لیے محافظ ہوگی دجال کے فتنے سے. انہ خارج، دجال نکلنے والا ہے شام اور عراق کے درمیانی گھاٹی سے. خلتن کہتے ہیں راستہ اور گھاٹی، کہ شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے، درمیان کے راستے سے دجال نکلے گا. بعض لغ بعض طریق کے اندر جو ہے ہا ہے، خا کا نقطہ نہیں ہے، تو اس صورت میں حلتن ایک جگہ کا نام ہے، گویا حلہ نامی گاؤں کے اندر سے دجال ظاہر ہوگا. ایسا بھی ہے فآس یمیناً وآس شمالاً ولا تعصوا فی الارض مفسدین، وہی لفظ ہے یہ آتا. سو دجال دائیں بھی فتنہ پھیلائے گا اور بائیں جانب بھی فتنہ پھیلائے گا، یعنی اس کا فتنہ کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. دجال پوری دنیا میں ہر جگہ نہیں جا سکے گا، بلکہ بڑے بڑے شہروں میں جائے گا، لیکن جس شہر میں گیا اس کے اطراف کے تمام علاقوں کو وہ اپنے فتنے میں کور کر لے گا، احاطہ کر لے گا، گھیر لے گا. گویا یوں کہا شعرا یوں کہتے ہیں کہ مثلا ایک بڑے شہر میں وہ پہنچا تو وہاں سے اس کے چیلوں کو، نمائندوں کو، اپنے کارندوں کو اطراف کے دیہاتوں میں بھیج دے گا کہ جاؤ تم چلے جاؤ اور وہاں جا کے محنت کر کے آ جاؤ. اور یہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اور یہ جتنے بھی نیٹ کے ذرائع ہیں، اس سے بڑے دجال کے ترجمان کون ہو سکتے ہیں کہ سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں فتنہ پھیل جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے فتنے کو پھیلائے گا. اب جب دجال ہر جگہ فتنہ پھیلائے گا تو کیا کرنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، یعنی کہ دجال کے فتنوں کے زمانے کے اندر ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فثبتوا کا خطاب سامنے موجود صحابہ کو ہے. میرے پیارے صحابہ، اگر بالفرض تم اس کا زمانہ پاؤ تو تم ایمان پہ ثابت قدم رہنا. یا یہ کہ امت کے قیامت تک آنے والے مومنوں کو فثبتوا میں خطاب ہے کہ جو بھی میری امت کا مومن اس کا دور پاوے وہ ایمان پر جم کر کے رہے، اس کے فتنے میں آ نہ جائے. ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، زمین میں دجال علیہ ما علیہ کا قیام کتنے زمانے تک ہوگا؟ لبسوہو قیام، ٹھہرنا اس کا زمین کے اندر کتنے زمانے تک ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کا قیام ہوگا. دجال بھی چلا لگائے گا، ہیں بھائی، دجال بھی چلا لگائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر چلا خیر نہیں ہوتا، ہر چلا خیر نہیں ہوتا، ایک دجالی چلا بھی آنے والا ہے. یوم کسنتن، اور وہ 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے بقدر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے بقدر ہوگا. جمعہ کا مطلب ہفتہ، ہفتے کے بقدر ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، نے دوسرا دن 1 مہینے جتنا لمبا، نے تیسرا دن ہفتے جتنا لمبا، ایسا کیسے ہوگا؟ پہلی توجیہ اس کی، واقعتاً ایسا ہو جائے گا، واقعتاً ایسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بطور آزمائش کے ایک دن کو اتنا لمبا چوڑا بنا دیں گے، اور جس کو اس کا نمونہ دیکھنا ہو ناروے چلا جائے، ناروے کے اوپر کی، ناروے ایک ملک کا نام ہے یوروپ میں، اس کا جو اوپری علاقہ ہے جو دھرو پردیش کہتے ہمارے گجراتی میں، اٹلانٹک کا اوپر کا حصہ، تو وہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتا ہے، 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات وہاں پر. ایک مرتبہ میرا پروگرام طے ہوا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ، لیکن کینسل ہوا، میرا ایکسیڈنٹ اسی سال ہوا تھا اس کی وجہ سے. اب جلدی سے انشاءاللہ میں سفر کر کے آ کے وہاں کی کارگزاری بتاؤں گا. باقی مفتی تقی صاحب کا چھوٹا سا رسالہ ہے آدھی رات کا سورج، اس میں اس علاقے میں جب ان کا سفر ہوا تھا اس کی کارگزاری، وہ پڑھ لینا. تو دنیا میں ہی ہے اس کے نمونے، 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ابھی بھی موجود ہے. تو جو ہے 1 سال کے بقدر لمبا وہ دن ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہو جائے گا بطور آزمائش. نمبر 2، بعض شرا نے ایک کمزور توجیہ کی ہے جو گلے سے نیچے نہیں اترے. وہ کیسی توجیہ؟ کہ لوگوں کو ٹینشن اتنے ہوں گے، غم اتنا ہوگا، کہ ایک دن معمول کے مطابق کا دن ہوگا لیکن 1 سال جتنا لمبا لگے گا. یعنی جو غم کے ایام ہوتے ہیں نا، وہ آدمی کو بہت لمبے معلوم ہوتے ہیں. جیسے کہ مدرسہ کھلنے کا دن، چھٹیوں کے بعد کا، وہ کیسا غم کا دن ہوتا ہے کہ سیکنڈ سیکنڈ کٹی نہیں ہے. کبھی اماں کی شفقت یاد آئے گی، کبھی ابا کی شفقت یاد آئے گی، کبھی بہن کی محبت یاد آئے گی، کبھی بھائی یاد آئے گا، کبھی محلے کے احباب یاد آئیں گے، کبھی امی کے ہاتھ کا کھانا یاد آئے گا، کبھی نرم نرم گھر کا بستر یاد آئے گا. کیسا وہ پہلا دن ہوتا ہے مدرسہ کھلنے کے بعد کا، کہ صبح سے شام آتے آتے ایسا لگتا ہے کہ 2 مہینے کی چھٹی ساری ختم ہو گئی اور ایک ہی دن میں آ گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے. تو بادشرا نے یہ توجیہ کی ہے، لیکن یہ توجیہ اس لیے گلے نہیں اترتی کہ صحابہ نے آگے باقاعدہ نماز کا مسئلہ پوچھا ہے، اس لیے یہ توجیہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. نمبر 3، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ ملعون لوگوں کی آنکھوں کے اوپر نظر بندی کرے گا، اور نظر بندی کی وجہ سے اندھیرا اجالا معلوم ہوگا. یعنی سورج اور چاند رات دن تو اپنی ترتیب سے چل رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسی نظر بندی کر دے گا کہ رات آئے گی تو ابھی دن ہی معلوم ہوگا. ایک سال تک ایسا تماشا وہ چلائے گا دجال. بہرحال جو بھی شکل ہو ہوگی اس وقت پر. وسائر ایامہ کایامکم, اور دجال کے باقی تمام دن تمہارے عام معمول کے دن کی طرح ہوں گے. قلنا یا رسول اللہ, صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول, وہ ایک دن جو ایک سال کی طرح ہوگا اس میں ہم کو ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی؟ سال میں کتنی نماز؟ پانچ نماز. ایک سال میں کیا پانچ نماز پڑھنا کافی ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ تم اس کے لیے اوقات کو متعین کر لو اور اس کی مقدار کو ناپ کر کے نماز پڑھو. یعنی فجر عام دنوں میں جتنے گھنٹے کے بعد ظہر آتی ہے اتنے گھنٹے کے بعد ظہر پڑھ لینا ہے, پھر عام دنوں میں جتنے گھنٹے کے بعد عصر آتی ہے اتنے گھنٹے کے بعد عصر پڑھ لینے کے, عام دنوں میں جتنے گھنٹے کے بعد عصر بعد مغرب آتی ہے اتنے گھنٹے کے بعد مغرب. یعنی گھنٹوں کی ترتیب سے نماز پڑھنی پڑے گی, چونکہ وہ ایک دن ایک سال کے برابر کا, تو ایک دن میں 24 گھنٹے, تو 354 دن ہوتے ہیں قمری سال کے, تو 354 کو 24 سے ضرب دو تو کتنے گھنٹے ہوں گے؟ تو اس گھنٹوں کے اندر ہر 24 گھنٹے میں پانچ نماز پڑھنے کے, ہر 24 گھنٹے میں پانچ نماز پڑھتے جانے کا. اور وہ ایک دن ایسا عجیب و غریب آئے گا کہ ایک ہی دن میں رمضان, ایک ہی دن میں دو عید, ایک ہی دن میں حج, نے ایک ہی دن میں 15 شعبان, نے ایک ہی دن میں ربیع الاول, نے سب ایک ہی دن میں آ جائے گا. وہ عجیب ایک دن گزرے گا امت اور انسانیت کے اوپر, اور یہ اللہ تعالی کی قدرت سے ہوگا. اتنا طویل دن اللہ کی قدرت سے ہو جائے گا. تو کا اوقات کی گنتی کر کے تم کو نماز پڑھنی ہوگی. اسی لیے جن علاقوں میں یہ حالات ہیں نا, وہاں کے بارے میں بہت سے حضرات اسی روایت پر قیاس کر کے کہتے ہیں گھنٹوں کی گنتی کر کے نمازیں پڑھنے کی. ان علاقوں کے اندر یہ مسئلہ بہت سے مفتیان کرام کا یہی مسلک ہے. چلو. یعنی وہ مہینے والوں میں بھی یہی گنتی, دوسرا دن جو مہینے والا ہوگا اس میں بھی ہر 24 گھنٹے میں پانچ نماز, اور ہفتے والے میں بھی یہی ہر 24 گھنٹے میں پانچ نماز. جی
اللہ اکبر.